رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، رواه احمد رحمه الله والترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين، امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج آپ کے شہر میں 16واں دن ہے، 15 دن تک متواتر سوائے شاید ایک دن کے کہ کوئی پروگرام اس روز نہیں تھا. روزانہ ہی مختلف مساجد میں پروگرام رہے ہیں یا اسی جگہ پر پروگرام رہے ہیں، اور چونکہ یہ سارے پروگرام انگریزی میں تھے اور آج ہم اردو میں ہم کلام ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا ہے اس کے موٹے موٹے نکات دوبارہ اردو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آج کی میری گفتگو کے لیے صحیح پس منظر قائم ہو سکے. دیکھیے، سب سے پہلی بات جس کو میں نے ایمفیسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. آج کی دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور مذہب میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، اجتماعی نظام کا تعلق ہے، اس میں کسی مذہب کا کوئی ریفرنس، کوئی دخل، کوئی عمل نہیں ہے. اس کا نام ہے سیکولرزم. یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، آج سے 300 سال قبل کوئی اس کا وجود نہیں تھا. بہرحال مذہب میں عام طور پر تین چیزیں سمجھی جاتی ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ رسومات، بس. تو اسلام مذہب بھی ہے، یعنی یہ کہنا کہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ غلط ہے. اسلام میں عقائد ہیں، ایمانیات، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر اسلام میں کچھ سوشل کسٹمز بھی ہیں، ہمارے تہوار ہیں، عیدین ہیں. پھر یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کیا جاتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین ہے، تدفین ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں کہ جو مذہب کے اجزائے لازم ہیں اسلام میں موجود ہیں. لیکن دین، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، کرمنل لاء، سول لاء، لاء آف انہیریٹنس، لاء آف شہادہ، فیملی لاس، یہ سب کے سب جو ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہیں. اور در حقیقت اسلام گویا کہ 6 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد، عبادات، رسومات، سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام. پہلی بات تو یہ ہے. اور اس میں ایڈ کر لیجئے کہ آج دنیا میں اسلام بطور مذہب کم نہیں ہے، بہت بڑا ہے. اور یہ مانا جاتا ہے کہ اٹس دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ورلڈ، بڑھ رہا ہے، لیکن صرف مذہب کی حیثیت سے. دین کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایک انچ جگہ نہیں ہے جہاں ہم دکھا سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئز دس از دی دین آف اللہ. ایک بات. دوسری بات, اسلام دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب ہو, جب وہ مغلوب ہو جائے, حاکم کوئی اور ہے تو پھر نیچے جو ہے اس کا دائرہ سکڑ کر مذہب کا ہو جاتا. آج کی دنیا میں یہ کلونیل رول جو آیا تھا, کہیں 200 برس, کہیں 300 برس, کہیں 100 برس, تو انہوں نے مذہبی آزادی دیے رکھی ہے, کہیں بھی مذہب سے نہیں روکا, اور کہیں بالجبر جو ہے انہوں نے اپنا مذہب نہیں ٹھوسا. ٹھیک ہے, عیسائیوں کے مشنریز آئے, ان کو پوری پوری حکومتوں کی سپورٹ تھی, لیکن یہ کہ بہرحال جبر نہیں کیا گیا. مذہب میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن دین ظاہر بات ہے اس کا ہے جو غالب ہے, قانون اس کا ہوگا, اس کا ہی سول لاء ہوگا, اسی کا جو ہے پبلک لاء ہوگا, اسی کا کرمنل لاء ہوگا, اسی کا ہر طرح کا قانون جو ہے اس کا ہوگا. تو اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے, اور جب مغلوب ہو جائے تو پھر مذہب رہ جاتا ہے. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب, اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے, بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب, چھوٹی سی وہ ایک ندی بن کر رہ جاتی ہے انسانی زندگی, جو آزادی میں بہرے بے کراں ہوتی ہے, ایک ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہوتا. یہ نمبر دو بات ہوئی. نمبر تین بات یہ ہے کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہے اصلاً, البتہ مذہب کے اندر اختلاف ہوتا رہا ہے. دین ایک ہے, یعنی اللہ حاکم, اس کا رسول اس کا نمائندہ, پورا نظام اللہ اور رسول کے تابع, یہ دین ہے. اور یہ دین آدم سے لے کر محمد تک ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا, اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی چیز معین کی ہے, مقرر کی ہے, جس کی وصیت کی تھی نوح کو علیہ الصلوۃ والسلام. والذی اوحینا الیک, اور وہی جس کی کہ ہم نے وحی کی ہے محمد آپ کو, وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. اب اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اے مسلمانوں, ان اقیموا الدین, دین کو قائم کرو. اور اس میں میں نے واضح کیا, ایسے قرآن میں کہا گیا ہے دین الملک, مصر میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو بادشاہت کا نظام تھا, نظام تو بادشاہ کا تھا, حضرت یوسف کا تو نہیں تھا, دین الملک تھا. اور آج کی دنیا میں دین کون سا ہے؟ دین جمہور. جمہور کو حق حاصل ہے, وہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور ان کے ذریعے سے جو قانون چاہے بنائیں, اس میں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی آسمانی ہدایت سے دلیل لائیں یا کسی اور کسی آسمانی ہدایت سے کوئی اس کے بارے میں کوئی مناہی آئے. نہیں, ہوا کرے, لیکن دیر از نو ریفرنس. وی آر سوورن اینڈ وی آر فری ٹو لیجسلیٹ. اچھا, چوتھی بات کیا ہے؟ نبوت اور رسالت, یوں سمجھیے کہ 6000 سال تک ساتھ 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 چلے. اصل میں یہاں فرق پڑ جائے گا, یہ مضمون ڈسکس نہیں ہوا ہے. حضرت آدم کب کے ہیں؟ اگر آپ بایولوجسٹ سے پوچھیں گے تو ہومو سیپینس کی کتنی عمر قرار پائے گی, وہ تو بلینز آف ایئرز میں جائے گی. لیکن آدم, ان کا میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 10000 سال پرانا معاملہ ہے. یہودیوں کے ہاں پورا کیلنڈر محفوظ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 5700 برس قبل آدم تھے. بہرحال یہ اختلاف ہے. تو یہ جو آدم تھے ان سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے اور ختم ہوئی ہے حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نزدیک تقریباً میرے اندازے سے یہ کوئی 6-7 ہزار سال بنتے ہیں، واللہ عالم، یہ کوئی بہت زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے. اس دوران میں کیا ہوا ہے؟ ایک تو انسان کا ذہنی اور فکری جو ہے ارتقا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت خداوندی میں بھی ارتقا ہوا ہے. ایک بچہ پرائمری میں تھا تو اسے کچھ اور تعلیم دی جا رہی تھی، وہ مڈل میں آیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے، میٹرک میں آ گیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے، کالج میں گیا ہے تو کچھ اور تعلیم دی جا رہی ہے. تو نوع انسانی بحثیت مجموعی ان سٹیجز سے گزری ہے، اسی لیے ہدایت بڑھتی چلی گئی. چنانچہ میں نے آپ کو آیات سنائی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. انا انزلنا تورات فیہا ہدم و نور. پھر یہ کہ ہم نے انجیل نازل کی، فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن یہ دونوں چیزیں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، جب انسان ذہنی اور فکری طور پر بالغ ہو گیا. تو اب کامل ہدایت جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ دے دی گئی قرآن کی شکل میں، اس کو محفوظ کر دیا گیا. تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ورنہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی تھی. انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ورنہ تحریف نہیں ہو سکتی تھی. قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ لیتا تو اس میں بھی ہم تحریف کر دیتے، بعد آنے والے ہم بھی نہیں تھے. بہرحال پہلی بات یہ کہ حضور پر ہدایت کامل ہوئی. دوسری بات یہ کہ انسان اس عرصے میں سوشل ایولیوشن سے بھی گزرا ہے. کبھی غاروں میں رہتا تھا، کوئی میونسپلٹی بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی رات کے وقت جو ہے وہ راستے میں روشنی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی نظام نہیں تھا. پھر قدم ایک آگے بڑھا، قبائلی نظام آ گیا. اب قبیلے کا سردار ہے اور آپ کو اس کا حکم ماننا ہے. پھر چند قبیلوں نے آ کر ایک شہر میں رہائش اختیار کر لی، تو سٹی اسٹیٹ وجود میں آ گئی. پھر اس کے بعد امپائرز وجود میں آ گئی. یہ گویا کہ یہ لمبا سفر تھا سوشل ایولیوشن کا. اس کے اعتبار سے دین کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اس کی تفصیل کے اندر، یہاں تک کہ دین کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے ریکگنائز کر لیا، پسند کر لیا. یہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب دین کامل ہو گیا، کس پر ہوا؟ حضور پر، یعنی حضور کے ذریعے سے امت مسلمہ پر. تو اس کا فرض ٹھہرا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اب اس کامل دین کو قائم کرو. مذہب میں اختلاف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے مذہب میں عبادت کا طریقہ کچھ اور تھا، حضور کے مذہب میں کچھ اور ہے. حضرت موسیٰ کے مذہب میں یوم سبت بالکل کاروبار سے بالکل فراغت، ہمارے ہاں صرف جمعے کے دن اذان سے لے کر اور جو نماز کے ادا ہو جانے تک کاروبار حرام ہے. تو یہ فرق ہے. اسی طرح اب اسلام میں مذہب میں فرق ہے. مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، یہ مذاہب ہیں. مذہب سلفی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، جعفری، زیدی، عبازی، یہ ہم تو صرف چار سے واقف ہیں نا، ہم تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سے واقف ہیں بس. یا پھر زیادہ سے زیادہ سلفی، اب اہل حدیث کا یہ بھی ایک مسلک آ کر ایڈ ہو گیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ شیعوں کا ہے جعفری. پھر شیعوں کی ایک مائلڈ فارم ہے، وہ ہیں زیدی کہلاتے، زیدی شیعہ، ان کا بھی ہے، ان کی بھی اپنی شرح ہے، اپنی شریعت ہے. پھر جو خوارج ہوتے تھے ان کا بھی بچا ہوا ایک حصہ موجود ہے، وہ عبازی کہلاتے، عمان، سلطنت عمان میں وہ آباد ہیں. اور ایک اور مذہب ظاہری ہے، ابن حزم ظاہری کی بنیاد پر. تو 8 مذاہب اسلام کے اندر ہیں، دین ایک ہے. ان تمام مذاہب کے لوگوں نے بھی جو اختلاف کیا ہے، تو دلیل قرآن و سنت سے اخذ کی ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم قرآن سنت کے بغیر کوئی مذہب بنا سکتے ہیں یا ہم کسی اور چیز کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہوگا, کتاب و سنت کی بنیاد پر. اب یہ اقامت دین فرض قرار پائی ہے امت مسلمہ پر, یہ آیت جو ہے اس سے پہلے کسی اور امت کے بارے میں نہیں آئی. دین ایک رہا ہے لیکن دین کے کامل ہونے کے بعد اس کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ خاص طور پر امت مسلمہ پر فرض ہے. اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب میں اور آپ میں بعض باتیں مشترک تھیں. سب بشیر تھے, نذیر تھے, داعی تھے, مبلغ تھے, مربی تھے, مزکی تھے, معلم تھے, اب حضور بھی تھے. لیکن ایک خاص بات جو اور کسی کے ساتھ نہیں آئی اور حضور کے ساتھ تین مرتبہ آئی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا, قرآن مجید دے کر ہدایت کاملہ اور دین حق دے کر, اور ان کے ذمے کام کیا لگایا, دین کو غالب کرو. یہ دین کو غالب کرنا جو ہے یہ در حقیقت ایک ریولوشنری سٹرگل کا متقاضی ہے. محض دعوت و تبلیغ سے دین قائم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی دین موجود ہے, یا بادشاہی کا دین ہے یا جمہوریت کا دین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جمہور اپنے حق کے حاکمیت سے دستبردار ہو جائے, کون تیار ہوتا ہے؟ وہ تو چاہیں گے ہمارا حق ہے, ہمارا اختیار ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. کہیں جاگیرداروں کی حکومت ہے, کہیں سرمایہ داروں کی حکومت ہے, تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نظام قائم ہے. اس نظام کو اکھیڑیں گے تو دوسرا نظام وہاں آئے گا, ورنہ دو نظام کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہ نوٹ کر لیجئے, مذہب سو بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں کیونکہ سب انفرادی معاملہ ہے, انفرادی معاملہ, انفرادی معاملہ. آج اس کی شان امریکہ میں جا کر دیکھ لیجئے, مذاہب ہیں بے شمار ہیں, مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں, ہندو ٹیمپل بنا رہے ہیں, اور عیسائی وہ سکھ گردوارے بنا رہے ہیں, سب بنا رہے ہیں, کوئی کسی کے اوپر رکاوٹ نہیں, مذہب تو سب کا ہے. تو مذہب سو بھی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, دین تو دو نہیں ہو سکتے. یا دین ملک ہوگا یا دین جمہور ہوگا, دونوں تو نہیں ہو سکتے. یا دین جمہور ہوگا یا دین اللہ ہوگا, یہ دونوں ایک وقت نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے وہ ریولوشنری اسٹرگل جس کا کہ میں نے تفصیل سے تقریباً پونے دو گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے تجزیہ کر کے بتا دیا کہ اس کا کامل نقشہ اگر ہمیں مل سکتا ہے تو وہ صرف سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے میں نے اس کے 6-7 سٹیپس جو ہیں وہ نکال کر بیان کیے. اس وقت میں انہیں ریکال کروں گا تو صرف دو سٹیپس ہیں, دعوت, تنظیم, تزکیہ و تربیت اور صبر محض. یہ چاروں ایک ہو جائیں گے, یعنی ایک حزب اللہ قائم کرنے کی جد و جہد. جیسے گننے میں چار ہیں, دعوت ایمان کی بذریعہ قرآن, تنظیم ایک جماعت کی بذریعہ بیعت, تربیت اور تزکیہ وہ بھی قرآن اور عبادات کے ذریعے, اور پھر صبر. جب تک وہ وقت نہیں آتا کہ ہم محسوس کریں کہ آج ہماری طاقت کافی ہے اینڈ وی کین رسک اے ہیڈ لانگ کولیژن ود دی ایگزسٹنگ سسٹم, اس وقت تک یہی چار کام ہوں گے. ان چاروں کاموں کا حاصل ایک حزب اللہ کا قائم ہو جانا. اگر یہ حزب اللہ کافی بڑی ہو جائے, میچیور ہو جائے, پختہ ہو جائے, تو پھر یہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ تصادم, اور اس تصادم کو خود انیشیٹ کرے گی کیونکہ اس کے پیش نظر ہے نا نظام کو بدلنا. جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ تو سٹیٹس کو چاہتے ہیں, جو ہمارا نظام ہے وہی رہنا چاہیے, اس کے ساتھ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کی پریولیجز ہیں. لہذا یہ ہے پروسیس, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس پہلے مرحلے کو دیکھے بغیر اگلے مرحلے پر جا رہے ہیں. لال مسجد والے پاکستان میں نہ کوئی جماعت بنائی, نہ کوئی دعوت دی, نہ کوئی تحریک, نہ کوئی تربیت, نہ کوئی تزکیہ, کچھ بھی نہیں. اور کھڑے ہو گئے. پاگلپن, بے وقوفی. اسی طرح آج ہمارے یہاں جہادی جو بہت سے عناصر ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیا ہے, وہ بھی بغیر اس پروسیس کے وہ چاہتے ہیں کہ اس اگلی منزل پہ چھلانگ لگا لیں, اس کا حاصل کچھ نہیں. اصل میں تو پہلے حزب اللہ تیار کرو اور پھر وہ حزب اللہ ٹکرائے گی. آخری بات کیا کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی, ایک خاص وقت کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے. لہذا آپ کا مشن ایک درجے میں تو آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا لیکن اگر آپ کی بعثت کا وہ عمومی پہلو سامنے ہو کہ آپ تو بھیجے گئے ہیں وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ابھی ہنوز شرمندہ تعمیل و تکمیل ہے, ابھی تو وہ نہیں ہوا, ہونا ہے. اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوگا قیامت سے قبل حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا, یعنی پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب آئے گا. یہ ہیں وہ نکات جن کا میں نے اب تک آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اس کے بعد ہر موقع پر ایک کال ہے, اس مقصد کے لیے قبر کسو, اس مقصد کے لیے جیو, اس مقصد کے لیے مرو, اس کو اپنا نصب العین بناؤ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری نمازوں کا مقصد یہی ہے, واستعینوا بالصبر والصلاة, مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ. کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. یہ میری دعوت آپ کے سامنے آتی رہی, اور مختلف جو بھی ہمارے ایشوز زیر بحث آئے ہیں ان میں بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اس کال, اس پیغام اور اس کو میں نے جو ہے دہرایا ہے, اگرچہ وہ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں, یہ تو ہے اللہ جسے صلاحیت دے دے. ایک بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے, یوں بھی کہا جا سکتا ہے, اور لوگوں کے ذہنوں کے سانچے مختلف ہیں. کسی کے ذہن میں اس طرح اترتا ہے, کسی کے ذہن میں اس طرح اترتا ہے, کچھ دوسروں کے لوگوں یہ اس طرح نہیں اترے گا, اس طرح اترے گا. تو یہ ہے جس کو کہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں سے. اس کا نام ہے تصریف الآیات, آیات کا الٹ پھیر کرنا, ان میں گردش دینا, تاکہ اگر ادھر سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھ میں آ جائے. اب آج میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ یوں سمجھیے کہ میری اس جو بھی میرا وزٹ آپ کے شہر کا تھا اس کا کنکلوڈنگ سیشن, اگرچہ ایک چیز میں نے ابھی رکھی ہوئی ہے کل کے لیے, اور وہ چیز ہے ایک ہسٹوریکل سروے. ہسٹوریکل سروے موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم مسلمان, اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود, ان کا ماضی, حال اور مستقبل. یہ ایک خاکہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہو کہ ہسٹوریکلی ویئر وی آر پلیسڈ, کہاں کھڑے ہیں, ہمارے دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں, کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ایٹ ورک ہیں, اور مستقبل کیا ہے, کس کی توقع ہے. تو یہ میں نے کل کے لیے انشاءاللہ یہ موضوع رکھا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کا اہمیت ہوگی علمی, معلوماتی. جہاں تک میری ان تقاریر کا تعلق ہے جن کو دعوتی کہا جائے یا تبلیغی کہا جائے, تو اس کا آج ہمارا یہ جو ہے کنکلوڈنگ سیشن ہے. آج میں سب سے پہلے تو جس جہاں پر ختم ہوا تھا معاملہ, جو کہ ریولیوشنری پروسیس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جماعت کی ضرورت, اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں اجتماعیت کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے, نمبر ایک, دو آدمی نماز پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا, یہ اہمیت ہے جماعت کی. تین آدمی سفر پر نکلے تو ایک کو امیر بنائے, دو اس کے معمور ہوں, اور یہ امیر اور امام اور مقتدی ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے؟ امام سے غلطی ہو گئی آپ ٹوک سکتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اگر غلطی پر برقرار رہے آپ جماعت چھوڑ کر نہیں نکل سکتے، یو ول ہیو ٹو کمپلیٹ دی صلاح بیہائنڈ ہم، ہاں اس کے بعد بتائیں بھائی تم نے تو یہ غلطی کی ہے تو ہمیں تو نماز دہرانی چاہیے، دہرا لیجیے کوئی بات نہیں، بٹ ڈیورنگ دی پروسیس آف پریئر نو ڈسینٹ، آپ جا نہیں سکتے چھوڑ کر۔ یہی معاملہ امیر کا ہے، یہ امام کا جو ہے، ہماری اس تمام چیزوں میں جو ریفلیکشن ہے، امام کا نظام، صفوں کی درستی، یہ سب در حقیقت ہمارا جو ایک اجتماعی نظام ہے اس کی ریفلیکشن ہے۔ امیر کسے کہتے ہیں؟ جو وہ حکم دے آپ کو ماننا ہے۔ ہاں پہلے امیر ہوتے تھے انبیاء، ان کا تو ہر فرمان واجب الاذعان، وہ نبی ہوتے تھے، معصوم ہوتے تھے۔ اب جو ہیں امیر وہ غیر نبی ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دے ماننا ہوگا، کتاب و سنت سے باہر جائے تو کہہ دیجئے لا سمع ولا طاعۃ۔ عام حالات میں جہاں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی شے کتاب و سنت کے خلاف ہے، آپ کو سمع و طاعت، فاسمعوا واطیعوا، لسن اینڈ اوبے۔ میں نے آپ کو نظم بھی سنا دی تھی، دیئرز بٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز بٹ ٹو ڈو اور ڈائی، سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600۔ یہ اصول ہے دنیا کا، ڈسپلن اسی کا نام ہے۔ اب اس حوالے سے حزب اللہ، دیکھیے میں نے ایک تصور آپ کے سامنے جہاد کا بھی رکھا تھا، جہاں تک نفس کے خلاف جہاد کا تعلق ہے اور معاشرے کے خلاف جہاد کا تعلق ہے اور ابلیس کے خلاف آپ کو کوئی جماعت درکار نہیں ہے، دیٹ از این انڈیویجول ورک۔ میں آپ کے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، آپ میرے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، تاہم اس میں بھی کہا گیا ہے کونوا مع الصادقین، سچے راست باز لوگوں کی بیعت اختیار کرو، اس سے تمہیں ہیلپ ملے گی۔ اسی طرح دعوت، تبلیغ، اس کے لیے بھی کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اے پبلشنگ ہاؤس، کوئی آپ ٹی وی اسٹیشن قائم کر لیں اسی لیے کہ آپ جو ہے قرآن کا میسج پوری دنیا کے اندر عام کرتے رہے، یا کوئی اور آپ دارالعلوم قائم کر لیجئے تاکہ علم کے آگے پھیلنے کا ذریعہ ہو جائے، پبلشنگ ہاؤس ہو جائے، جو بھی ہو، اور انسان جو ہے کوئی انجمنیں بنا لے، ایسوسیشن بنا لے، اٹس اوکے، لیکن اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ حزب اللہ کے اوصاف کیا ہوں گے؟ دلوں میں نور ایمان یقین والا موجود ہو۔ عام آدمی ہے تو بلائنڈ فیتھ بھی کافی ہے، اور اگر انٹلیکچوئل ہے تو فیتھ ود ان انٹلیکچوئل ڈائمینشن ضروری ہے۔ عمل میں اسلام موجود ہو، جتنے اسلام پر بھی آپ اس ماحول میں عمل کر سکتے ہیں کریں۔ دل میں کوئی آرزو باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے، اور نظم کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور تن، من، دھن اور جان، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہ پانچ چیزیں ہوں گی تو وہ حزب اللہ بنے گی۔ اب اس حزب اللہ کی جو اہمیت ہے، میں نے آج اس کے لیے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے روایت، اور مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہے، اور جامع ترمذی علیہ الرحمہ میں بھی ہے۔ حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمرکم بخمس، لوگوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ ایک حدیث میں زائد الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اپنے پاس سے دے رہا ہوں، حالانکہ حضور کو بھی اختیار حاصل تھا، آپ جو چاہتے حکم دے سکتے تھے۔ ہماری شریعت کی دو بیسس ہیں، دو سورسز ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، رسول بھی مطاع ہے اپنی جگہ پر کہ اس کی اطاعت لازم ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے کہ یہ جو پانچ باتیں جن کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ میں حکم دے رہا ہوں اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے، انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن. اب وہ پانچ چیزیں گن دیجئے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت، سماع امیر کا حکم سننا، طاع اطاعت، اور یہ جو اب بنا عمارت اور اس کی سم و طاعت، اس پورے نظام کو اس سے کیا کام کرنا ہے، ہجرت اور جہاد. یہ پانچ باتیں ہیں جن کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے. اب میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ کیا کبھی یہ حدیث آپ کے علم میں لائی گئی؟ ہمارا پورا مذہبی طبقہ اس حدیث سے بیگانہ ہے، حالانکہ مشکات شریف میں ہے جو حدیث کا پرائمر ہے، پہلی کتاب حدیث کی مشکات شریف مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اچھا، اس کا تقابل کیجئے، پانچ چیزیں سب کو یاد ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وہ پانچ چیزیں سب کو معلوم، اور یہ پانچ چیزیں نگاہوں سے اوجھل کیوں؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوسچن، وائی دیر مسٹ بی سم ریزن. وہ اس لیے کہ آج ہمارے سامنے اسلام کا صرف مذہب کا تصور ہے، اور مذہب کے اعتبار سے وہ پانچ چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. یہ جو تصور ہے اقامت دین، یہ سرے سے ذہنوں سے خارج. تو جو چیز ذہنوں سے خارج ہو جائے، اس کے لوازم کیسے یاد رہیں گے؟ اگر تو وہ چیز سامنے ہو تو اس کے لوازم تو پھر یاد رہیں گے نا، جب وہ سامنے ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں، میں ایک لفظ بول رہا ہوں بہت سخت، دیز تھنگز ہیو بیکم ایریلیونٹ. جبکہ اس اہتمام کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے. ذرا سے بھی عربی گرامر آپ واقف ہوں تو بنی الاسلام والا خمسن کلام خبریہ ہے، اس کو کلام خبریہ کہتے ہیں، کہ دین اسلام جو ہے پانچ باتوں پر قائم ہے، خبر ہے ایک، اور دوسرا انشائیہ ہے، حکم دے رہا ہوں، یہ انشائیہ کہلاتا ہے. انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ تصور ہمارے ذہنوں سے بالکل نکل گیا، بالکل. وجہ کیا ہے؟ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اسلام کا تصور صرف مذہب کا رہ گیا. کیونکہ ویسے تو خلافت راشدہ کے بعد سے ہی سکڑنا شروع ہو گیا تھا اسلام. سیاست جو ہے وہ تو جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا قبیلہ زیادہ زوردار ہے اس کی حکومت ہو جائے گی، یہی ہوا ہے نا بنو امیہ بنو عباس. دین کا تصور سکڑنا شروع ہوا، لیکن خاص طور پر کولونیل رول میں آ کر تو وہ بالکل ہی کیا رہ گیا، نماز روزہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. زیادہ سے زیادہ انہوں نے بہت کرم کیا ہم پر، ہمارے فیملی لاس میں دخل نہیں دیا. ٹھیک ہے بھائی، اپنے نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل اپنے مفتیوں سے پوچھ کر جس طرح چاہو کر لیا کرو، باقی تو ظاہر بات ہے کرمنل لا ہمارا ہے، سول لا ہمارا ہے، کرمنل پروسیجر وہ ہمارا ہے، سول پروسیجر سی آر پی سی ہمارا ہے، سی پی سی سی آر پی سی. تو اس اعتبار سے یہ پانچ چیزیں جو ذہنوں سے نکل گئی، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ جماعت جو ہے، اب میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ خوشخبریاں دینا چاہتا ہوں. مجھے بھی احساس ہے, میرے بارے میں عام طور پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈراتے بہت ہیں, اور یہ بات صحیح ہے. یہی اعتراض ہے کہ جو عیسائی کرتے ہیں قرآن پر کہ قرآن ڈراتا بہت ہے, انذار انذار, خبردار, آگ کے شعلے, جہنم بھڑکتی ہوئی, یہ سارا جو ہے انذار کا رنگ غالب ہے. ابتدائی آیات میں انذار کا حکم ہے, تبشیر کس کی, بشارت کس کو دیں؟ کوئی رائے حق کو چلتا ہوا نظر آئے تو بشارت دینا, بھائی تمہیں بشارت ہو, شروع میں کیا تھا؟ تو انذار ہی انذار تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وانذر عشیرتک الاقربین. تو یہ بات صحیح ہے, میرے خطابات میں میں ڈراتا ہوں, ہوش میں آؤ. میں کہتا ہوں امت جو ہے بڑی تباہی کے اندر ہے, اور تباہی بڑھے گی. Unless we can produce at least one sizable country where we establish the deen of Allah, and then we are able to invite the humanity at large that come and see with your own eyes, this is Islam. اچھا, خوشخبریاں میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ تین خوشخبریاں ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ جب ختم نبوت ہو گئی تو اس سے ایک خلا پیدا ہوا. آدم سے حضور تک کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ دنیا میں کوئی نبی نہ ہو. ہاں, 600 برس حضور سے پہلے بھی تھے, آفٹر کرائسٹ بیفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیز آر 600 ایئرس نیئرلی. دیر واز نو پروفٹ نو رسول. یہ اصل میں تمہید تھی کہ اب نبوت و رسالت ختم ہونے والے ہیں, تو یہ گویا کہ یہ آخری اس کی جھلک جو ہے وہ کامل جھلک دکھائی جا رہی ہے, ورنہ ہمیشہ نبی اور رسول رہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو اب اس کا خلا جو پیدا ہوا کس چیز سے پر ہوا؟ پہلی بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفاظت دے دی, اس میں کوئی بھی تحریف ممکن نہیں. کوئی بھی اگر حق کا طالب ہے, ہدایت کا طالب ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کی کوئی سورس دنیا میں موجود نہ ہو. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ارنسٹنیس پر, ہاؤ ارنسٹ ہی از ٹو گیٹ دی گائیڈنس, ہاؤ سنسیئر ہی از ٹو ہیو دی گائیڈنس. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہو ہی نہ موجود. قرآن محفوظ, نمبر دو. یہ ہے خوشخبری جو میں دے رہا ہوں آپ کو. لا تزال فی امتی امت قائمۃ علی الحق لا یضرہم من خالفہم ولا من خذلہم. میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, اس جماعت کا خلا نہیں ہوگا. جیسے ایک طالب ہدایت کو قرآن تک پہنچنا ہوگا, ایسے ہی ایک ایسے شخص کو جو جماعت کا طالب ہو جماعت کو ڈھونڈنا ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی خیر کی جماعت, حق کی جماعت دنیا میں موجود ہی نہ ہو. دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے. لا تزال من امتی امت قائمۃ علی الحق, میری امت میں ایک امت, ایک جماعت حق پر لازماً قائم رہے گی. لا یضرہم من خالفہم, ان کو نہ تو وہ شخص کوئی نقصان پہنچا سکے گا جو مخالفت کرے, ولا من خذلہم, اور نہ وہ جو اس کو چھوڑ کر چلا جائے. آج آپ کا ساتھی تھا, آج نہیں رہا, چلا گیا, اس سے بھی اس جماعت کو نقصان نہیں ہوگا. کوئی شخص باہر سے مخالفت کر رہا ہے, اس سے بھی اس جماعت کو نقصان نہیں ہوگا. وقتی طور پر ہو جاتا ہے احساس. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو بلکہ دو نمبر پر آنی چاہیے تھی, یہ جماعت والی بات تیسرے نمبر پر. اس امت میں نبی تو کوئی نہیں آئے گا, مجددین آتے رہیں گے. مجددین, تجدید, ٹو رینیو, جدید بنا دینا, ٹو رینیو, تجدید کر دینا. اور اس میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مجددین بھی ہوں گے, بہت سے لوگ کوشش کریں گے, اللہ کے نیک بندے ہوں گے, کہ دین کی تعلیمات میں اگر کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہے، کہیں لوگوں نے مشرکانہ اوہام کو لا کر کہیں شامل کر دیا ہے دین کے اندر، کہیں نئی نئی ریتیں اور رسمیں لا کر بدعات کا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، سو مچ سو کہ دین چھپ گیا ہے ان بدعات کے پیچھے، ان مشرکانہ اوہام کے پیچھے، اصل دین نظر ہی نہیں آ رہا. تو مجددین کا کام کیا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے یہ پردے ہٹائے، جو اوپر گرد و غبار آیا تھا اسے صاف کیا، تاکہ دین اپنی اوریجنل فارم میں پھر سامنے آئے. اس میں حضور نے فرمایا کہ ایک صدی میں ایک عظیم مجدد تو لازم ہوگا. ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لھا دینھا. اللہ تعالیٰ میری اس امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کو ناتازہ کر دے گا، دین کو اثر نو، اس کی اصل جو تابانیت ہے، اس کی اصل جو نورانیت ہے، اس کو ریوائز کر دے گا. یہ تین چیزیں. اور اچھا جماعت کا کون سی ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ پھر جماعت انہی کے بل پر بنے گی. ایک مجدد کھڑا ہوا، اس نے دعوت تجدید دی، کچھ لوگ اس کے ساتھ آ گئے، جماعت بن گئی. اب چوتھی بات جو ذرا تلخ ہے اس موضوع پر، جماعتیں کچھ عرصے کے بعد فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ایک مجدد سامنے کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کو دعوت دی، جو لوگ آئے فیس ویلیو پر دعوت کو قبول کر کے آئے، وہ اس جماعت کا سنہری دور ہے. پھر کیا ہوا؟ اگلی نسل آئی تو لوگوں نے سوچا ہمارے باپ نے اس دین کو اختیار کیا تھا، اب وہ اس بنیاد پر اس جماعت میں ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا دین تھا، ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. پھر ذرا اور آگے بڑھے تو اس جماعت کے لوگوں میں باہمی محبت، باہمی تعلقات، کاروباری اشتراک، رشتہ داریاں پیدا ہو گئیں. یہ چیزیں مل جل کر کیا بن گئیں؟ ایک فرقہ. وی ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو دس جماعت کم وٹ میں. پھر وہ تعصب جماعت کا پیدا ہوتا ہے. یہ ساری جتنی ہمارے ہاں بگڑے ہوئے فرقے ہیں، یہ سب اپنے اپنے دور کے دین حق کی جماعتیں تھیں. خود حضور نے اپنی امت کے بارے میں بحیثیت مجموعی کہا ہے، صرف تین نسلوں کی ضمانت دی ہے خیر کی، خیر و امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. انہیں ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ تین زمانے جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ ان میں خیر رہے گا. حضور نے فرمایا ایک میری نسل ہے جو میرے ساتھ ہے، میرے صحابہ ہیں، دوسری نسل آئے گی تابعین کی، جو مجھے تو نہیں دیکھیں گے، میرے صحابہ کو دیکھیں گے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوگی. تیسری نسل آئے گی تبع تابعین کی، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے صحابہ کو، بلکہ وہ میرے تابعین جو آئیں گے وہ ان کے زیر اثر ہوں گے. تو سلاسن، یہ قرون جو ہے قرون سلاسا مشہود لہا بالخیر، یہ تین ہی ہوتے ہیں. اور ہر مجدد کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شامل ہوئے اور فیس ویلیو پر آئے، نہایت خلوص سے آئے، کوئی اور ان کا مفاد تو اس سے وابستہ ہوتا ہی نہیں. ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے، معاشرہ تو اس کے خلاف ہے، لہذا وہ تو رسک لیتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ آ گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی اولاد نے سمجھا کہ یہ تو ہمارا گویا کہ ہمارا نسلی دین ہے، نسلی طریقہ ہے، اور آگے بڑھے تو وہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی بن گئی. یہ کوآپریٹو سوسائٹی پھر باندھ لیتی ہے لوگوں کو اور وہ فرقہ بن جاتا ہے. اور یہ کام ہوتا ہے کیا؟ تقریباً 100 برس میں. تین نسلیں بیتتی ہیں تقریباً 100 برس میں. اس کے بعد اگلے مجدد کا وقت آتا ہے، چنانچہ پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت ضرور موجود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جماعت، ایک ہی ٹائٹل، ایک ہی عنوان سے چلتی رہے گی. نہیں، اس کی بہترین مثال کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے آپ. شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں جب اس کی حکومت آئی ہے اور اس نے ہمایوں کو شکست دے کر بھگایا ہے ہندوستان سے، اور ہمایوں جا کر 14 برس تک شہنشاہ ایران کے پاس مقیم رہا، پھر اس کی فوج لے کر آیا اور پھر دوبارہ اس نے فتح کیا، اس شیر شاہ سوری نے ایک سڑک بنائی تھی کلکتہ سے پشاور تک، گرینڈ ٹرنک روڈ آج بھی مشہور ہے وہ، اور ڈاک کا نظام قائم کیا تھا. وہ کیا تھا؟ آفٹر ایوری 30 مائلز ایک چوکی تھی ڈاک کی، وہاں تازہ دم گھوڑا تازہ دم سوار تیار کھڑا ہوتا تھا. پچھلی چوکی سے ڈاک کا تھیلا لے کر ایک سوار سر پر دوڑتا تھا، گھوڑے کو بھی سر پر دوڑاتا تھا، اور 30 میل میں ظاہر بات ہے کہ گھوڑا بھی بے دم ہو گیا، سوار کا بھی حال خراب ہے. اب وہاں پہنچ کر اس نے وہ جو تھیلا تھا ڈاک کا وہ اگلے گھوڑے کو دیا، خود آرام کیا. اب اگلا گھوڑے والا اور سوار وہ لے کے چلے، تو ڈاک کا تھیلا وہی ہے لیکن سوار بدل رہا ہے. بعین ہی یہ معاملہ ہے اس معاملے کا کہ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، وہ ایک ٹائٹل سے ایک عنوان سے نہیں ہوگی بلکہ بعد میں وہ فرقے بنتے چلے جائیں گے. البتہ وہ پیغام وہی کتاب و سنت کا ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے پروسیس. اسی لیے حضور نے جب فرمایا کہ سابقہ امت مسلمہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی، جس میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، باقی سارے جہنم ہی ہوں گے. یہ حدیث ہے، سب قبول کرتے ہیں، اوتھینٹک ہے. پھر پوچھا گیا، حضور وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر رہے گا بس وہ ہوگا. وہ ڈاک کا تھیلا جو ہے چلتا جائے گا لیکن اس کو لے کر دوڑنے والا سوار اور گھوڑا بدلتے جائیں گے، ان کے نام علیحدہ پڑھتے جائیں گے. یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے ہیں، یہ وہابی ہو گئے ہیں، یہ دیوبندی ہو گئے ہیں، یہ سارے کیوں ہیں؟ وہابیت ایک بہت بڑی اصلاحی تحریک تھی. محمد ابن عبد الوہاب مجدد تھے دین کے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وہ ایک فرقہ بن گیا. دیوبند علماء بہت بڑے خادم تھے جنہوں نے انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہو کر، اور بجائے اس کے کہ ان کی تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتے، اس کو ریزسٹ کیا اور قال اللہ قال رسول کے قلعے میں جو ہے محصور ہو گئے. اب اس کے بعد وہ فرقہ بن گیا دیوبندی، ہمارے اسلاف، ہمارے اسلاف، اسلاف کے نام سے وہ فرقہ. تو یہ پوزیشن سمجھ لیجئے کہ نمبر ایک جو خلا ہے جو ختم نبوت سے پیدا ہوا، نمبر ایک قرآن محفوظ جو ہدایت کا طالب ہے اسے رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف. البتہ امت کے ذمے لگا دیا گیا وہ پہنچائیں قرآن کو، لیکن نہ بھی پہنچائیں تو اگر کوئی طالب حقیقت ہے تو وہ خود پہنچے گا. حضرت سلمان فارسی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، مصر میں پیدا ہوئے، ایران میں پیدا ہوئے، اور باپ جو ہے وہ آتش کدہ جو تھا، جس کی آگ کو پوجا ہوتی تھی، اس کا پجاری تھا. سلمان کہتے ہیں کیا تماشا ہے، یہ آگ ہم جلاتے ہیں، اس میں ایندھن ڈالیں تو جلتی ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے گھر چھوڑا، اور میرا خیال ہے باپ نے نکالا ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم کو اس کے باپ نے نکال دیا تھا. شام میں آیا، وہاں ایک عیسائی راہب، اس لیے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی اسلام، عیسائیت ہی اسلام تھا، اس کے پاس رہے، اس نے تعلیم دی، تربیت دی. اب اس کے انتقال کا وقت ہوا، پوچھا کہ میرے علم کی جو خواہش تھی، پیاس تھی، وہ تو ابھی بجھی نہیں ہے، اب میں آپ جا رہے ہیں دنیا سے، ویئر شوڈ آئی گو؟ اس نے کہا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں میرا علم بتاتا ہے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، گو اینڈ ٹرائی یور لک. وہاں سے چلتے ہیں شام سے مدینے کی طرف، قافلے پر ڈاکہ پڑتا ہے، ڈاکو پکڑ کے غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں، لیکن خریدتا کون ہے؟ مدینے کا ایک یہودی خریدتا. منزل پر پہنچ گئے, مدینے پہنچ گئے, لیکن ابھی حضور نہیں آئے ہیں, ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے. سن رہے ہیں کہ ہاں مکے میں کسی نے دعویٰ کیا ہوا ہے, لیکن اب ظاہر بات ہے جا تو نہیں سکتے, اب تو پاؤں میں بیڑیاں ہیں, غلام ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ سلمان کے معاملے میں کنواں چل کر آیا ہے پیاسے کے پاس, حضور تشریف لائے مدینہ منورہ. اس راہب نے یہ بتایا تھا کہ ایک علامت ہے ان کی, صدقہ وہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے. تو بڑی خوشامد کی ہوگی اپنے یہودی آقا کی, اور اس سے کچھ کھجوریں لے کر پہنچے حضور کی خدمت میں, حضور یہ حاضر ہے آپ قبول فرمائے. کیا ہے صدقہ؟ ارے صدقہ میں نہیں لیتا, صدقہ غریبوں کا حق ہے, تقسیم کر دو. پھر کچھ دن کا وقفہ دے کے پھر گئے. اب پوچھا کیا ہے؟ کہ جی ہدیہ. ہاں ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. قدموں میں گر گئے, ایمان لے آئے. اب بتائیے انہیں کسی نے اسلام پہنچایا تو نہیں تھا نا, ہی ہمسلف ٹریولڈ آل دی وے. تو پہلی بات یہ کہ قرآن محفوظ ہے, جو طالب ہدایت ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہدایت کا سرچشمہ موجود ہی نہ ہو, بٹ ہی ول ہیو ٹو اپروچ اٹ. نمبر دو, جماعت لازمن ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جماعت حق کی قائم نہ ہو, موجود نہ ہو, تلاش کرنا پڑے گا. گو اینڈ سرچ فار اٹ. اور مجددین کا معاملہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک اور خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں. کبھی کبھی ایک احساس سا ہوتا ہے نا کہ کاش کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں ہم ابو بکر صدیق ہوتے یا ابو جہل ہوتے, کیا بات. وہ تو اپنے دلوں میں جھانکیے تو پتہ چلے گا کیا ہوتے. جانے جلم نہ علم ہا این استو این تاب دانی من کیم در یوم دین. پورے علم کا خلاصہ رب لباب صرف یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہو گے, اصحاب الیمین میں ہو گئے یا اصحاب الشمال میں. لیکن یہاں پر جو ہے, چونکہ میں نے ایمان کے ضمن میں بھی جب ایک تقریر کی تھی غالباً یہی تھی کہ کیسے ایمان یقین والا حاصل کیا جائے, خاص طور پر وہ جس میں کہ انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو, تو اس کے لیے میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں. ایک خوشخبری تو کسی مختلف دروس میں دیتا رہا ہوں کہ اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سے بہترین وہ ہیں, بہتر نہیں بہترین. انگریزی اور فارسی میں یہ 3 degrees ہوتی ہے ایڈجیکٹیوز کی, گڈ بیٹر بیسٹ, بیڈ ورس ورسٹ. عربی میں 2 ہی ہیں. اگر تو اس کے بعد من لگ جائے تو گویا کہ وہ کمپیریٹو ہو جائے گی, انا خیر من ہو, میں اس سے بہتر ہوں, اور اگر من نہیں ہے انا خیر الناس, میں تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہوں, تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی. تو اس حدیث میں سپرلیٹو ڈگری آئی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ظاہر بات ہے کون ہے جو اس حضور کی بشارت پر عمل کرے اور زندگی کا مین مشن اس کو بنائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج آپ اپنے پروفیشن چھوڑ دیں, نہیں, آپ اس کام کو شروع کیجیے. اگر اللہ اس میں آپ کا دل لگائے, آپ کو خوشی ہونے لگے کہ میری اس کوشش سے فلاں شخص کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے, یہ جو مسرت ہوگی اس سے بڑی دنیا کی کوئی مسرت نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا ہے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. حضرت علی سے خطاب کر کے کہا ہے علی, اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے, وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے. اس میں انسان کو حلاوت محسوس ہوگی, پھر اس میں اس کو اصل لذت آئے گی, پھر اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا, اور ہوتے ہوتے وہ اپنے آپ کو دنیا کی اس دلدل سے نکال کر 100% بھی اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے. رزق تو اللہ کے ذمے ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر موو کرنے والی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو. بہرحال پہلی بشارت, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کام شروع کریں, عربی سیکھیں, بیان شروع کریں, پھر اس میں آپ کو لذت آنے لگے, پھر آپ محسوس کریں کہ واقعی لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں. اس سے بہتر کام اور کون سا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ پروفیٹیبل مال جو ہے اور کون سا پروفیشن ہے. باقی آپ دنیا کے ساز و سامان جمع کر لیں گے, آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنا لیں گے, آپ کو بہت اعلیٰ گھر بنا لیں گے, پیلیشیل ہاؤس ہو جائے گا, بیسٹ فرنشڈ ہو جائے گا, بہترین کار ہو جائے گا, اور کیا ہوگا. لیکن جب یہاں سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے نا. تو پہلی تو خوشخبری یہ ہے. دوسری خوشخبری ایمان کے بارے میں ہمارا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایمان افضل ہے صحابہ کا, یہاں تک کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے افضل ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ اصل میں جو کہ آج میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی کہ ایک جماعت لازم قائم رہے گی, اور یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے, اور یہ حدیث. ایک مرتبہ حضور اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں, ایو خلق اعجب الیکم ایمانا, اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے. حسین اعجب, نوٹ کیجئے, افضل نہیں کہا ہے, دو الفاظ الگ, افضل اور اعجب, خوبصورت, حسین, دل کو لبھانے والا ایمان. جیسے جہاد کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ افضل جہاد جہاد نفس کے خلاف, بلند ترین جہاد اعلیٰ ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ. اسی طرح یہاں افضل اور اعجب, عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی خوبصورت چیز کو, دل کو لبھانے والی چیز. ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا, صحابہ نے جواب دیا, الملائکہ, فرشتوں کا ایمان. فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم, وہ کیسے ایمان نہ لائیں, وہ تو اپنے رب کے پاس ہے. تو کون سی فضیلت اس میں ہو گئی, کون سا تیر مار دیا انہوں نے. جب حقائق منکشف ہو جائیں گے تو ابو جہل بھی سب سے بڑا مومن ہوگا. وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم. دوسرا انہوں نے کہا فالنبیین, انبیاء کا ایمان, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا آپ نے. وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم, وہ کیسے ایمان نہ لاتے, ان کے اوپر تو وحی آتی تھی. پھر تیسری اٹمپٹ فنحنو, پھر ہم ہیں, ہمارا ایمان ہے. فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم, تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. اب آپ نے جواب دیا ان اعجب الخلق الی ایمانا, میرے نزدیک تمام مخلوق میں حسین ترین ایمان, لاخواننا, ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا, یاتون من بعدی, جو میرے بعد آئیں گے, یجدون صحفاً, انہیں تو اوراق ملیں گے قرآن کے, فیؤمنون بما فیہا, اس قرآن کے اوراق میں جو کچھ ملے گا اس پر ایمان لائیں گے. وہ ایمان سب سے خوبصورت ہوگا. تو خوبصورت ترین ایمان کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کر سکیں, قرآن کو پڑھیں, محض تذکر کے درجے میں نہیں, تدبر کے درجے میں بھی. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو فیت ہے, وہ جو یقین ہے, وہ جو ایمان ہے, جو علی وجہ البصیرت ہو, انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ہو, اس کی سورس صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن ہے. ان اعجب الخلق الی ایمان لا اخواننا، اخواننا ہمارے وہ بھائی، ہمیں کہہ رہے ہیں نا حضور، ہمارے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لا اخواننا الذین یاتون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ، انہیں تو صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، اور اس کے ذریعے سے ایمان لائے. تو دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، راستے ہمارے لیے کھلے ہیں، چلنے کا عزم ظاہر بات ہے کہ میں آپ کے دل میں نہیں ڈال سکتا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، وما اریکم الا ما اری، میں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں، 15 دن 16 دن تک میں نے دکھایا ہے جو میں نے دیکھا، جو مجھے نظر آیا ہے، کتاب اللہ میں، سنت رسول میں، سیرت رسول میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور اس کا خلاصہ آج پھر دہرا دیا ہے. اصل میں اقامت دین کی جد و جہد کو اپنا فرض اور اپنا نصب العین اور اپنا مقصد زندگی، اب اس کے لیے یہ ہے، آپ ہر جگہ دیکھتے فیزیبلٹی، یہ کام کہاں ہو سکتا ہے، اگر فیزیبلٹی کہیں اور زیادہ ہے تو جائیے وہاں، ڈونٹ بی ارتھ باؤنڈ، زمین پرست تو ہم نہیں ہیں. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو، یا عبادی الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو مجھ پر، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس میری بندگی کرو. وہ بندگی صرف مذہب کی سطح نہیں، دین کی سطح پر لانے کی جد و جہد، اس کے لیے جماعت، جماعت میں شمولیت. اگر آپ پہلے سے کسی دینی جماعت میں ہیں، جائزہ لیجیے، اثر نو، یہ ٹھیک خطوط پر چل رہی ہے یا نہیں، کوئی کجی نظر آئے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان. کسی دینی جماعت میں شمولیت کھیل نہیں ہے کہ آج حامل ہوئے کل چھوڑ دیا، نہیں. اگر تو آپ نے چھوڑا کسی اپنی مشکل، اپنی جماعتی زندگی میں مشکل دیکھ کر، تو آپ منافق شمار ہوں گے اگر اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹے. ہاں، چونکہ آج کی جماعتیں کوئی انبیاء کی جماعتیں تو نہیں ہیں، دے آر لائبل ٹو ایرر، ٹو ایرر از ہیومن، لیکن تحریکیں اگر غلط راستے پر پڑ جائیں تو جن کو اللہ سوچ دے دے ان کا کام ہے سمجھائیں، صحیح رخ کے اوپر لائیں، پوری سی محنت کریں، لیکن اگر اس میں ناکامی ہو تو جماعت کو اپنا معبود نہ بنا لیں کہ ہر حالت میں اس کے ساتھ تو ہم نے چمٹ کر رہنا ہے. اس کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جب فرقہ بنتا ہے تو وہ ایک طرح کی کوآپریٹو سوسائٹی ہو جاتی ہے، ایک آپس کی انجمن ہے، اسی میں مل بیٹھنا ہے، ہنس بولنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشتہ داریاں عموماً اسی حلقے میں ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول ہے سورہ عنکبوت میں، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تم خوب جانتے ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تم جو یہ بتوں کو پوج رہے ہو، تمہارا دل بھی مانتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے، لیکن مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اپنی باہمی محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے ہو، یو آر اسٹکنگ ٹو اٹ، اس لیے یہ تمہاری دنیاوی زندگی کے بھائی چارے کا ایک علامت بن گئی. بہرحال میں نے آج اپنی جو بھی گفتگویں میری رہی ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی تقریریں ہوئی ہیں، سورۃ العصر کا درس ہوا ہے، سورۃ اور آیۃ البر کا درس ہوا ہے، اور یہ کہ نبوت اور رسالت، اس کے اختتام اور ختم اور کامل ہو جانے کے فرق پر بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ میرے مین سیلینٹ فیچر جو تھے وہ میں نے آج دوبارہ آپ کو بتا دیے ہیں. اور میں اس کے بعد آپ حضرات سے متوقع ہوں گا اگر کوئی سوال مجھ سے کرنا ہو، لیکن کوئی خالص علمی سوال نہ کیجیے، عملی سوال کیجیے، کوئی بات ہو آپ کے سامنے جو کوئی رکاوٹ ہو، کوئی ایک بات جو ہے اس کے قبول کرنے کے اندر کوئی شے معنی ہو، یا ابھی اس کے سلسلے میں آپ کو ابہام ہو، کوئی شک ہو، بات واضح نہ ہو، تو آئی ایم ہیئر، کل کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بلکہ اس سے پہلے کا اعلان یہ ہے کہ میری تنظیم تنظیم اسلامی ہے، میں جماعت اسلامی میں تھا، اسی پروسیس کے تحت میں نے چھوڑا کہ جماعت میرے نزدیک ایک غلط رخ مڑ گئی ہے، اور میں نے انتہائی کوشش کی، 24 سال کی عمر میں 250 صفحے کا ایک سٹیٹمنٹ لکھا کہ جماعت اسلامی اپنی ابتدا کے اعتبار سے یہ تھی، آج یہ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ نہیں مولانا مودودی قائم رہے اپنی رائے پر، تو پھر بہرحال بہت سے لوگوں نے جماعت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد میں نے حتی الامکان کوشش کی، اور پھر بہرحال جو بھی جماعت کو چھوڑ کر گئے ان میں سے کوئی اور شخص، محنتیں کی لوگوں نے کہ کوئی جماعت بنائے، بنا نہیں سکے ہیں، یہ اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا ہے کہ میں بہرحال ایک تنظیم قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ بہرحال اس اعتبار سے آپ مجھ سے آج اگر کوئی صاحب آپ میں ایسے ہوں کہ جو اس درجے اپنے آپ کو نزدیک سمجھتے ہو کہ تنظیم میں شمولیت کے بارے میں بھی غور کر سکیں، تو پھر میں ایک خاص دعوت طعام کا اہتمام آج ہے بعض ایسے حضرات کے لیے، ہمارے جو انجم صاحب ہیں ان کی طرف سے، تو آپ ویسے بھی جو حضرات اس حد تک قریب آ چکے ہوں، اگر ابھی اور سوچنا ہے سوچیے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج کی اس نشست کے لیے صرف وہی حضرات کہ جو میرے پیغام کو اپنے خیال کے مطابق سمجھ چکے ہوں اور سمجھ کر اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ وہاں پر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کے مکان پر آج مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ ایک نشست ہے، دال روٹی بھی پیش کر دی جائے گی، اور اس سلسلے میں کوئی جو عملی گفتگو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ پھر کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، میری تقریر کا عنوان ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، کون کون سے فورسز ایٹ ورک ہیں، کون کون سے محرکات عمل ہیں، کیا کیا سازشیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں، یہود کا ایجنڈا کیا ہے، نیو کونز کا ایجنڈا کیا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، خود ہمارے علاقے میں افغانستان اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں کون ہے جو تارے ہلا رہا ہے، کون ہے کہ جو اس کو لے کر اصل میں چل رہا ہے، ان حقائق پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔